بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى، اما بعد، آج چوتھا اور پانچواں دو پارے تلاوت کیے گئے ہیں. چوتھے پارے کے شروع میں اللہ پاک نے ایک عام قاعدہ اور اصول بیان فرمایا ہے مسلمانوں کے لیے. وہ اصول یہ ہے کہ تمہاری جو اپنی پسند کی چیز ہے اس کو تم اللہ کے لیے دینے کی عادت ڈالو. جب تک تمہاری سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے لیے نہ ہو جایا کرے اس وقت تک تمہارے ایمان میں کمال نہیں آئے گا. اصل ہوتا یہ ہے کہ آدمی جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو اپنی سب سے اچھی چیز گفٹ میں دیا کرتا ہے. قیمتی تحفہ، نایاب تحفہ، یادگار تحفہ، اور ایسا کہ پسند آ جائے اپنے محبوب کو، یہ آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے چیز. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر تمہارا میرے ساتھ سلوک یہی ہونا چاہیے. کسی کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسے سے اس کو بہت محبت ہے، پیسہ دین کے لیے لگائے. کسی کو اللہ پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، جو اولاد اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ ذہین اور ہوشیار ہے اس کو دین کے لیے لگائے. جو اچھا بچہ ہے اس کو تو دین دنیا کی تعلیم دلا دی، جو خراب ہے اس کو بھی دنیا دینے کی کوشش کی، لیکن ہوتے ہواتے شکایتیں ہو کے جب اس کو اسکول سے نکال دیے، باہر کر دیے، تو اب مول صاحب یاد آتے، مول صاحب ذرا اس کو سنبھالیے. اور یہ مولوی بھی ایسے ہیں کہ اس کو بھی پڑھا لکھا کے امام بنا ہی دیتے ہیں ماشاء اللہ. صاحب بعض مرتبہ پھر ان میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو بولتے ہیں مولوی ایسا کرتے ہیں. بھائی تم نے کیسے کو بھیجا تھا، تھوڑا بہت مٹھا گیا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی مگر کچھ تو ہو گئی پھر اس میں باقی. تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. بہتر چیز کو اللہ کے لیے دینا، کوئی سامان مسجد میں دینا ہے، کوئی سامان کسی ادارے میں دینا ہے، بہترین چیز کو دیا کرو. اصل یہ ہے کہ دین کے لیے جو آدمی کام کرتا ہے اس میں اس کے اللہ تعالیٰ دماغ کو دیکھتے ہیں، اس کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس ذہنیت سے کام کر رہا ہے، کتنے پیار سے کر رہا ہے، کتنے چاہت سے وہ کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو ہمارے لیے نہیں دے دو گے تو تمہارے ایمان میں کمال نہیں آئے گا. پھر اللہ پاک نے بیت اللہ کی تعریف اور بیت اللہ کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں چوتھے پارے کے شروع میں، کہ سب سے پہلے جو ہے اس کو بنایا گیا ہے. پوری دنیا میں بیت اللہ جو ہے وہ سب سے پہلے تعمیر کیا گیا ہے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے بھی 2000 سال پہلے اس کو بنایا گیا ہے. پھر آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی تجدید کی گئی، تو پھر حوادثات زمانہ کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں طوفان وغیرہ سے اس کی دیواریں وغیرہ سب گر گئی تھیں اور اس کی بنیادوں پر مٹی آ گئی تھی، ٹیلا سا بن گیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے کر بیت اللہ کی تعمیر کروائی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کر. اسی لیے قرآن پاک میں ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد، ابراہیم جو ہے وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں تو پہلے سے تھی، وہ ان کے اوپر وہ چونکہ گر گئی تھی تو پھر اس کو تعمیر کیا گیا. بیت اللہ کے ساتھ اللہ نے بڑا عجیب معاملہ کیا ہوا ہے، وہ اللہ کی قدرت کی خاص نشانی ہے. اور اللہ پاک نے وہاں ایک ایسی چیز بنائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے دل اس کے ساتھ میں پھنس جاتے ہیں. جب لوگ وہاں جاتے ہیں تو دوبارہ جانے کے لیے پیاس ان کو لگ جاتی ہے، چاہے کتنی مصیبت اور تکلیف ہوئی بھی ہو. حج میں لوگ جاتے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں لوگ کہ ان کو آرام ملے، لیکن حج میں آرام نہیں ملتا جیسے ملنا چاہیے. خوب لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں وہاں پہ، تو میں ہو جاتی ہے، لیکن دوسرے سال پھر تیار حج کے لیے، تیسرے سال پھر تیار عمرے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ مسابقہ للناس ہے، اللہ نے اس کو لوگوں کے لیے اس میں اٹریکشن بنا دیا ہے. دل کو کھینچتا ہے بیت اللہ جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتی ہے. اس میں برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہیں اور اس میں اللہ پاک کی خاص تجلی ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور کائنات کو بنانے کی نیت سے اللہ پاک نے نظر فرمائی تو سب سے پہلی جگہ بیت اللہ کی ہے. اصل یہ تجلی ایجادی بولتے ہیں ان لوگ صوفیاء اس کو, تو اس سے تعلق ہے اس کا اس وجہ سے, اور وہ ایک ایسی چیز ہے کہ مستقر ہے اس میں, وہ یعنی وہ اس کے اثرات ہمیشہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ بیت اللہ کے اندر بڑی عجیب و غریب برکتیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تک بیت اللہ ہے جب تک دنیا ہے, اور جس وقت بیت اللہ ختم کر دیا جائے گا تو دنیا کو بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے. اسی وجہ سے مسلمانوں کے ذمے اس کا حج بھی رکھا گیا ہے. اور خاص بات ہمارے لیے یہ ہے کہ بیت اللہ تو بیت اللہ ہے ہی, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد بھی ہے, آپ کی پیدائش کی جگہ ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہیں. اللہ کے بعد کوئی نہیں ہے حضور کے بڑھ کے, سب سے افضل ہیں آپ پوری کائنات میں, عرش میں, فرش میں, ملائکہ میں, سب پوری مخلوقات کے اندر. اور آپ کے ہی گویا یوں سمجھ لیجیے کہ مخلوقات میں ہوتا ہے نا, جب آدمی کسی چیز کو بناتا ہے تو جو سب سے بہتر پروڈکٹ ہوگا وہ نشانہ ہوتا ہے کہ ایسا میں بنانا چاہتا ہوں. تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ اگر حضور کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات کو نہ بنایا جاتا, یعنی حضور نشانہ ہے, سمجھ لیجیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کے نور کو بنایا ہے. ایک آپ کی فزیکل باڈی ہے اور ایک آپ کی روحانیت کا نور ہے, تو آپ کے جو نور ہے وہ سب سے پہلے حضور کو بنایا گیا ہے. اس کو مخلوق اول بھی کہتے ہیں, روح اعظم بھی کہتے ہیں, حقیقت محمدی بھی کہتے ہیں. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور کس کو پیدا کیا؟ حضور کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اور حضور کے نور کو پیدا فرمایا. اور حضور کے نور کو پیدا فرمانے کا ذکر حدیثوں میں موجود ہے, اور مستند علماء نے اس حدیث کی تصدیق کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے. مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ نے اسی وقت طے فرما دیا, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان نبی تھے, یعنی ان کا گارا ملایا جا رہا تھا, اس وقت تک تو مجھے نبی بنایا بھی جا چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خاص معاملہ فرمایا ہے. اگر یہ باتیں وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے بعد میں معلوم ہوئی, وہ اللہ کی مصلحت تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں, تو ابتدائی وحی کے احوال الگ ہیں, لیکن دھیرے 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 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ خود حضور پر منکشف ہوتا چلا گیا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ حقائق اللہ پاک نے دکھا دیے کہ اصل آپ ہیں کہ ہمارے نزدیک. تو یہ بات ہے کہ پوری کائنات پر حضور کی برکات ہیں, پوری کائنات پر ہیں, حتیٰ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کے قبول ہونے کا راز بھی حضور ہے, اور حتیٰ کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان والوں کے ساتھ میں سفینہ نوح میں بچ جانے کا راز بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور حتیٰ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نار نمرود میں بچ جانے کا راز بھی حضور ہے. اچھا, یہ تینوں باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا. اگر وہ باتیں غلط ہوتی تو حضور انکار کر دیتے, کیونکہ حضور نامناسب بات پر کبھی برداشت نہیں کر سکتے. نبی کی خصوصیت ہوتی ہے نامناسب بات پر انکار کر دینا, غلط بات کی تردید کر دینا کہ ایسا نہیں ہے. حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ حضور کی تعریف میں فرمایا کہ آپ کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نارِ نمرود میں بچے, آپ کی وجہ سے نوح علیہ السلام سفینہ نوح میں بچے, آپ کی وجہ سے اللہ نے آدم کی توبہ قبول فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایکسیپٹ فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. حدیث میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حضور بولیں, حدیث میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کریں, حدیث میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی آدمی بولے یا کوئی کام کرے اور حضور اس پر خاموش رہیں, وہ بھی حدیث ہی کہلاتی ہے, یہ بھی حدیث کا حصہ ہو گیا. تو یہ مولد النبی ہے بیت اللہ مکہ مکرمہ, اور محبت وحی ہے, وحی نازل ہوئی, اسلام کا وہ مرکز ہے. اللہ پاک نے اس جگہ کو عجیب و غریب برکتوں سے سرفراز فرمایا ہے, اسی لیے مسلمانوں کا حج وہاں رکھا, اور عمر میں ایک مرتبہ ہر مسلمان کو وہاں پہنچنے کی ذمہ داری بنائی. پھر اس کے بعد میں اللہ نے فرمایا مسلمانوں کے بارے میں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہو. اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کا نام, یعنی اسلام کا ایک نام, مختلف نام ہیں اس کے, ایک اس کا نام ملت ابراہیمی بھی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ملت ابراہیم کو فالو کرتے تھے, نہیں, حضور کا جو مذہب ہے اس کا نام ملت ابراہیم ہے. اور ملت ابراہیم اس کا نام اس لیے ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ترتیب اور ان کے مزاج پر اس کو برکھا گیا ہے, پورے اسلام کا ذوق اور مزاج جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ان کی زندگی کا اور ان کا جو برتاؤ تھا اللہ پاک کے ساتھ ویسا ہے. اور یہ اس لیے یاد دلایا جاتا ہے کہ مسلمان کا مائنڈ اور اس کا دل دماغ اور اس کی چاہتیں اسی ٹائپ کی ہونی چاہیے جو ابراہیمی ملت ہے. وہ کیا؟ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز کو قربان کرنا اور اللہ سے سب سے ٹوٹ کے محبت کرنا اور سب سے زیادہ محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی کی پرواہ نہیں کرنا اور اللہ کے لیے جان کی بھی کیئر نہیں کرنا, مال کی بھی کیئر نہیں کرنا, اولاد کی بھی کیئر نہیں کرنا, عزت کی بھی کیئر نہیں, کسی چیز کی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا, بیوی کی بھی کیئر نہیں کرنا, بچوں کی بھی کیئر نہیں کرنا. بیوی کو چھوڑنے کو کہا چھوڑ دیا, بچے کو کاٹنے کو کہا کاٹنے کو تیار ہو گئے, خود ہجرت کرنے کو کہا ہجرت کرنے کو تیار ہو گئے. کوئی کام ابراہیمی ملت یہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلانا کسی بھی چیز میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج وہی تھا, صحابہ کا مزاج حضور نے ویسے ہی بنایا تھا. اس کا دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے نہیں جینا, اللہ کے لیے جینا. ایک مسلمان اپنے لیے نہیں جیتا, اللہ کے لیے جیتا ہے. اس کا جینا مرنا اللہ کے لیے اور اس کی جان مال اللہ کے لیے. جو مال اللہ پاک دے اس میں جتنا اللہ کے کام آ جائے وہ مسلمان کا سب سے اصل سرمایہ ہے. تھوڑا دیا ہو تو تھوڑا, زیادہ دیا ہو تو زیادہ. جو جان اللہ نے مسلمان کو دی ہے وہ جان اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو گئی, وہی اس کا سرمایہ ہے. جتنی بھی اس کو دی گئی, جتنی صحت اس کو دی گئی, جتنی قوت اس کو دی گئی, جتنی صلاحیت اس کو دی گئی. اسی لیے اس امت کو کی خاص خصوصیت یہ بتائی گئی کہ تمہارا کام ہے پوری دنیا میں اللہ کی باتوں کو چلانا. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنے طور پر ٹھیک رہوں, اپنی نماز پڑھ لوں, اپنی عبادت کر لوں, اپنی حلال کمائی کر لوں, اپنے بیوی بچوں کو پال لوں. مسلمان کا مزاج ایسا نہیں بنایا گیا ہے. تم اللہ کے خلیفہ ہو, تم سب سے بہترین امت ہو, تمہارا کام ہے کہ خود بندگی کرو اور پوری دنیا میں اللہ کی بندگی کو چلاؤ. تمہیں گوارا نہیں ہونا چاہیے اگر نافرمانیاں ہو رہی ہوں. یہ نہیں بول سکتے تم کہ نافرمانی دوسرے لوگ کر رہے ہیں, میں تو نہیں کر رہا ہوں نا, ہم کو اس کا حق نہیں ہے. دوسرے لوگوں کی نافرمانی کو گوارا کر کے خاموش ہو جانا یہ بھی اللہ کی نافرمانی ہے ہماری. وہ دوسری ٹائپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ہم دوسری ٹائپ کی نافرمانی ہے. نافرمانی ہماری غیرت اس کو گوارا نہ کرے کہ کوئی آدمی برائی کر رہا ہو, اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو تو ہم اس کو برداشت کریں, بلکہ اپنی طاقت کے بقدر اس نافرمانی کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرنا اور پوری دنیا میں اللہ کی بندگی چلانا, اللہ کے سامنے سب کو جھکانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کو چلانے کا ذہن ہونا کہ پوری دنیا میں کون سا طریقہ رائج ہو, کون سا کلچر رائج ہو, کون سی تہذیب رائج ہو, کون سی زندگی کا راستہ چل پڑے. تو اس میں ایک مسلمان کی خواہش یہ ہو کہ پوری دنیا میں صرف حضور کی بات چلنا چاہیے اور اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. فرمایا کہ تمہاری یہ اسپیشلٹی ہے, تم اس وجہ سے ساری انسانیت میں بہترین انسان ہو اور ساری امت میں بہترین امت ہو. سارے امتوں میں تم کو اسی لیے نکالا گیا ہے کہ تم دوسرے لوگوں کو یہ کام کراؤ, دوسرے لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو, دعوت الی الخیر دیتے رہو. اور یہ کام تم کو مسلسل کنٹینیو کرتے رہنا پڑے گا پوری لانگ لائف, پوری زندگی تک, مرنے تک آدمی کے ساتھ یہ جاب لگا ہوا ہے. اسی لیے جگہ جگہ قرآن پاک میں آج جو پڑھا گیا اس میں بھی ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ مضمون ہے کہ ہر مسلمان کو اس کی جان اور مال میں سے ضرور حصہ رکھنا چاہیے اللہ کے دین کی حیات کا, اس کی اشاعت کا, اس کے پھیلانے کا. بہت سی اخلاقی باتیں بھی بیان فرمائی جاتی ہیں قرآن کریم میں جگہ جگہ. جیسے مثلا اللہ نے ایک جگہ پر یہ بات فرمائی کہ وہ جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں کی جیسی, جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے, وہ ہم نے ایسے لوگوں کے لیے رکھی ہے جو تنگی میں, تکلیف میں اور خوشی دونوں میں اللہ کے لیے خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں. خوب پیسہ آدمی کے پاس ہے تو خرچ کر رہا ہے, اس میں سے کچھ دے دیا, وہ بھی اچھی بات ہے. تنگی ہے آدمی کے پاس, اس میں سے بھی خرچ کرے, وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تنگی کے وقت میں بھی کچھ میرے لیے خرچ کرے. دوسری بات یہ فرمائی کہ غصے کو ضبط کرنے کی عادت ہونا, غصے کو پینے کی عادت ہونا. غصہ انسان میں بنایا ہے اللہ نے اپنی حکمت سے. اگر کسی کو غصہ نہ آئے تو وہ آدمی نہیں ہوتا, بعضوں کو آتا ہی نہیں. اصل یہ ہے کہ وہ بیماری ہے ان میں, مگر بعضوں کو بہت آتا ہے وہ بھی بیماری ہے. غصہ آئے اس کو برداشت کرنے کا ایک کام ہے جو آدمی کو کرنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے کے اعتبار سے لوگ چار قسم کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور جلدی جاتا ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے، تھوڑی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں پھر ناراضی رہتے ہیں، مناتے پھل جائے سامنے والا، خاص طور پر میاں بیوی میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، وہ منہ کھلا لیا تو کھلا لیا، مانتے ہی نہیں. اور حضور نے فرمایا کہ تیسری قسم وہ ہے کہ جن کو غصہ دیر میں آتا ہے، جلدی برائی نہیں برا نہیں مانتے مگر آ ہی جاتا ہے خلاف طبیعت بات پر، لیکن جلدی چلا جاتا ہے. اور چوتھے یہ ہے کہ جس کو غصہ دیر میں آتا ہے دیر میں جاتا ہے. پھر یہ چار قسم کے ہوتے ہیں حضور نے فرمایا، جلدی آنا جلدی جانا، دیر میں آنا دیر میں جانا، جلدی آنا دیر میں جانا، دیر میں آنا جلدی جانا، یہ چار قسمیں ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ ان چاروں قسموں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر میں آئے جلدی جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو تو درگزر کرنے کی عادت ہو، لیکن بڑی بات ہو گئی تو ناگواری تو ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی آدمی معافی مانگ رہا ہے، کوئی اصلاح کر لے رہا ہے، کوئی رجوع کر لے رہا ہے، ٹھیک ہے قصہ ختم کرو، جھگڑا ختم کرو، یہ تواضع کی نشانی ہے. اور جو آدمی غصے کو پیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنے غصے کو بھی پیے گا. جو آدمی جس آدمی کے قصور کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قصور کو معاف کرے گا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ میں کتنا معاف کروں اور کتنا غصے کو پیوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم اپنے بارے میں چاہتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور غصے کو پیے. تم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کلکم خطاؤن، ہم میں سے کون ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ ہم جتنا معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ سے اتنا ہی اپنی چھوٹوں پر یا اپنے دوستوں پر یا اپنے ساتھیوں پر غصے میں معاف کرنے کو پسند کرنا ہے. اور یہ فرمایا کہ سب سے برا آدمی صفت کے اعتبار سے وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر میں جائے. جیسے سب سے اچھا وہ ہے جس کو دیر میں آئے جلدی جائے، سب سے برا وہ ہے جس کو جلدی آئے دیر میں جائے. یہ تو بہت ہی بری عادت ہے، کیونکہ اس سے سرپٹوبل ہوتی ہے، اور ایسا آدمی نہ خود سکون میں رہتا نہ اس سے ریلیجیس جتنے لوگ ہیں وہ سکون میں رہتے. کوئی نہ کوئی ایک نیا ہیٹک روزانہ رہتا ہی رہتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ، کبھی بیوی کے ساتھ، کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ، کبھی جن کے ساتھ اتنا بیٹھنا ہے، کبھی جن کے ساتھ جاب کر رہے ہیں، کبھی مسجد میں، کبھی کمیٹی میں، کبھی مسلیوں میں، بس غصے والے آدمی ہیں. کسی نے سیلولر بند کرنا بھول گیا بےچارا، یا کسی نے وائبریٹ پہ ڈالا ہوا تھا، پھر وہ وائبریٹ پہ سے پھر اصلی جگہ پھر آ گیا، وہ اب پیش آ گیا ان کو. بھائی کتنا ڈسٹرب تم خود ہی کرتے ہو، اگر اس نے کر دیا تو محبت سے بھی بول سکتے ہیں، لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے کہ مگر آدمی کو یہ ہے کہ کسی اور جگہ پر غصہ نکلنے میں سہولت نہیں ہے جتنی مسجد میں ہے، تو اس لیے جو ہے نا لوگ نکال دیتے ہیں. یہاں پہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بیان فرمایا کہ نہیں، جو اچھے لوگ ہیں جن کے لیے جنت کو اللہ نے بنائی ہے، یہ کون ہے؟ القاظمین الغیظ، جو غصے کو پینے والے ہیں. آپ نے سنا ہی ہوگا امام زین العابدین کا واقعہ، کئی واقعات ان بزرگوں کے ہیں، اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ گرم سالن مہمانوں کی موجودگی میں لایا جا رہا تھا، حضرت امام زین العابدین کا جو خادم تھا وہ لے کے آ رہا تھا غلام ان کا، اور وہ گرم سالن بچے کے اوپر گر گیا، ان کے چھوٹے بچے کے اوپر، اور وہ بچہ آن دا اسپاٹ مر گیا، شہید ہو گیا. اب اندازہ کیجئے کہ بچے کا انتقال ہو گیا اور خادم کی غلطی سے. ان کو یہ آیت یاد آ گئی، انہوں نے فرمایا کہ حضور اللہ نے فرمایا کہ غصے کو ضبط کرنا ہے، میں نے غصے کو پی لیا، اور میں نے نہ صرف یہ کہ تجھے معاف کیا بلکہ تجھے آزاد بھی کیا، اس کو آزادی دی. کوئی ایک لفظ نہیں کہا، اور میں مقدر میں کہا ہو گیا. خیر ویسا حوصلہ تو ہم نہیں دکھا سکتے، مگر ہمارے بڑوں کے جو اخلاق ہیں اور ان کے عمل کی جو شکل ہے قرآن پاک پر، اس کو سامنے رکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ضبط کرتے تھے. ایسے ہی امام حسین کے ساتھ میں بھی ایک واقعہ پیش آیا، جو ان کے خادم سے غلطی ہو گئی، ان کو تھوڑی سی ناگواری ہو گئی، تو اس نے یہ آیت پڑھی القاظمین الغیظ. حضرت نے فرمایا کہ میں نے قزم کر لیا، قزم تو غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا. پھر اس کے بعد اس نے پڑھا والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں، فرمایا کہ میں نے معاف بھی کر دیا. پھر اس نے اس کے بعد کا جملہ کہا واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اچھا جاؤ، میں نے آزاد بھی کر دیا، غلام کو آزاد بھی کر دیا، غلطی کو معاف بھی کر دیا، غصے پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں غصے کو پیے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جنت کی حوروں کو جمع کرے گا اور یہ فرمائے گا کہ آج اس میں سے جس کو تو پسند کرے گا اس سے میں تیری شادی کروں گا غصہ پینے کی وجہ سے، اگر تو نے غصہ دنیا میں پی لیا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ جس کے پینے کی ترغیب ہے، اور یہ کوئی ایسی اسپیشل چیز ہے کہ اتنے مجاہدہ بہت ہیں، ثواب جس میں زیادہ بیان کیا جائے گا نا یقیناً اس میں مصیبت بھی بہت ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا ایزی نہیں ہے, ورنہ اللہ نے سارے حوروں کو جمع کر کے اتنا چوائس دینا کہ تو جس کو چاہے چن لے. تو یہ مطلب یہ کہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ لگتا یہ ہے بہت مشکل کام ہے, مگر اس مشکل کام کو کرنا ہے. فضیلت اسی لیے ہوتی ہے, تو اسی لیے اخلاقی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بہت توجہ دینا چاہیے. فرما والتعظیمی من غیر والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. اور ایک بات یہ فرمائی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم, ان سے جو کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر معافی مانگ لیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی, انسان ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ آدمی اللہ کو بھول ہی جائے بالکل, اور یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اس پر شرمندہ نہ ہو, اور یہ انسانیت کے خلاف ہے کہ اس سے اللہ سے معافی نہ مانگے اور اس غلطی کو نہ چھوڑے. غلطی ہو جائے آدمی صرف اپنی اصلاح میں لگ جائے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ولم یصروا علی ما فعلوا, اور پھر اس میں بار بار لگے نہیں, ہو گئی غلطی ہو گئی. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار, ان کا بدلہ یہ ہے کہ پروردگار ان کو معاف کر دے گا اور جنتیں ان کو عطا فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں ہوں گی, وہ اس میں ہمیشہ ہوں گے. اور اس طرح عمل کرنے والوں کا بہترین بدلہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. دین کا کام کرنے والوں کی ذمہ داری میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کو سامنے رکھ کر کرنا ہے. حتیٰ کہ صحابہ کو یہ فرمایا یہاں چوتھے پارے میں کہ اگر تمہارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہ رہے تو بھی تم کو دین کا کام کرنا ہے, کسی کو دیکھ کے مت کرو, اللہ کے لیے کرو. حضور موجود ہیں, ان کی وجہ سے تمہیں ہمت ہے, ان کے نورانیت ان کی برکات ہیں, لیکن اگر اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت سے حضور کو فردہ کرا دیا اور اپنے پاس بلا لیا تو بھی دین کی ذمہ داری تم سے ختم نہیں ہوگی, دین کا کام تم کو کرنا ہی کرنا ہے. ایسی تربیت فرمائی تھی صحابہ کی, چونکہ صحابہ نے پھر کیا بھی. جنگ وحد کے موقع پر جو بات پیش آ گئی تھی صحابہ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ شہید بھی ہو گئے, بہت تکلیف پہنچ گئی, پہلے جیتے تھے لیکن پھر ہار گئے. صحابہ سے ایک تھوڑی سی لغزش ہو گئی تھی کہ حضور نے ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا 50 صحابہ کو اور کہا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت. اس میں سے جب جیت ہو گئی مسلمانوں کی تو 40 ہٹ گئے تھے. اس ہٹنے کی وجہ سے خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ ادھر سے آ گئے, انہوں نے دوبارہ حملہ کر دیا, اس میں پھر مسلمانوں کو پسپا ہونا پڑا, بہت سے صحابہ شہید ہو گئے. ایک لمبا صدمہ صحابہ کو پہنچ گیا اور حضور بھی موجود ہیں. اچھا, واقعہ اتنا سخت ہو گیا کہ حضور کو بھی تکلیف پہنچ گئی, آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کو چوٹیں آئیں, آپ گر پڑے ایک جگہ پر, حتیٰ کہ آپ کی شہادت مشہور ہو گئی کہ آپ بھی شہید, میں آواز لگا دی کہ حضور بھی شہید ہو گئے, بہت صدمہ پہنچ گیا. اس کی بہت تفصیلات بیان کی گئی ہیں چوتھے پارے میں کہ یہ کیوں ہوا, اس میں کیا حکمتیں ہیں, اس میں کیا مصلحتیں ہیں, اس میں کیا راز ہے, حضور کے ہوتے ہوئے ایسا کیوں ہوا اور تم سے کیا غلطی ہوئی تھی, اس کو اللہ نے کلیئر فرمایا ہے. اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں. ایک بات اللہ نے قاعدے کی ایک اور بیان فرمائی, وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ پاس نارمل حالت میں ہمیشہ نہیں رکھے گا, جس حالت میں چلنے دو گاڑی, ایسا نہیں ہوگا, ان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہاں تک کہ ہم ایمان والوں میں خبیث اور طیب کو الگ الگ کریں گے, ایسے حالات لائیں گے. جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں کون پکے ہیں کون کچے ہیں, کون مخلص ہیں کون منافق ہیں, کون واقعتاً اللہ کو اور آخرت کو پسند کرنے والے ہیں اور کون کام چلاؤ ٹائپ کے ہیں, ان دونوں کو الگ کرنے کے حالات آتے رہیں گے, یہ فرمایا ہے. اس وجہ سے کیا ہے, دین میں پختگی لانا ہمیشہ, تاکہ خدا نہ خواستہ, ہزار بار خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی امتحان کی آزمائش کی صورت آ جائے تو اس موقع پر آدمی مخلصین کے ساتھ ہو, دینداروں کے ساتھ ہو, ایمان والوں کے ساتھ ہو, مذہب کی طرف اس کا رجحان ہو, دوسری طرف نہ ہو جائے, ورنہ آزمائش سے کسی کو مفر نہیں ہے. ٹائم ہوتا ہے کبھی کسی پر کبھی کسی پر, لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک جگہ کے انسانوں پر مسلمانوں پر مصیبت آئی بھائی ہم تو اچھے ہیں ہمارے پر مصیبت نہیں آئی, یہ بات نہیں ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں پہ گردش آتی رہتی ہے, یہ فائدہ ہے یاد رکھنا. مگر ہم کو عافیت مانگنا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم کمزور ہیں, ایسی کسی آزمائش میں آپ ہمیں مبتلا نہ فرمائیے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. مگر اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ تو ضابطہ ہے, ان کی سنت ہے یہ, وہ بھی اسی لیے ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد میں تمہارے لیے درجات بہت ہیں, مرتبے بہت ہیں, جنت ہے تمہارے واسطے, ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے. اب تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے, ایسے کیسے ہوگا بھائی, تم نے بھی کچھ نہیں کیا, غیروں نے بھی کچھ نہیں کیا, تم کو جنت ان کو جہنم, یہ کیا بات ہوئی. تو تمہارے لیے جب جنت ہے اور بڑے مرتبے ہیں تو پھر اس دنیا میں تم کو اس کا ثبوت دینا ہے، تم کو دنیا میں اس کے مطابق پھر اپنے آپ کو رہنا بھی ہے، تو اس لیے ہمیں ایکسٹرا کام ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ اس لیے ہماری دین کی ذمہ داری ہے، دین پر چلنا ہے، دین پر عمل کرنا ہے۔ اب اسی کو دیکھ لیجئے، روزوں کو، تراویح کو دیکھ لیجئے، غیروں کے نہ رمضان کا مہینہ آتا، نہ روزے ہیں ان کے ساتھ، نہ تراویح ہے، جاب ہی جاب ہے۔ ہفتے میں دو دن چھٹی ہوتی ہے، اس میں بدماشی کرنی ہے، عیاشی کرنی ہے، لیکن مسلمان تو نہیں کر سکتا نا یہ کام، اس کو جاب بھی کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جاب بھی جاب سے کم نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے تراویح ہو، چاہے زکوٰۃ ادا کرنا ہو، چاہے حج کرنا ہو، ایسے ہی دین کے دوسرے کام، اور چاہے مذہب کی پابندیاں ہیں، ہمارے یہاں پابندیاں ہیں، ہمارے لباس میں پابندی، ہمارے رہن سہن میں پابندی، ہمارے کھانے پینے میں پابندی، ہماری عورتوں پہ پابندی، ہمارے بچوں پہ پابندی، ہمارے بچوں کی تربیت پہ پابندی، بہت سی چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہ لوگوں کے لیے عائش ہے اور ہمارے لیے مصیبت ہے، نہیں، ہمارے لیے ہمیشہ کا عائش سے طے ہے، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ پھر اس کے اعتبار سے دنیا میں معاملات بھی ویسے ہی ہوں گے کہ تم کو دنیا کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو سنبھالنے کی بھی پوری فکر کرنی ہوگی۔ پھر یہ فرمایا کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو موت سے مقر نہیں ہے۔ جب یہ بات ہے تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو، اور جب آدمی موت کے بعد ہمارے پاس آئے گا تو ہر آدمی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ہم دیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہاں جانے کے بعد میں جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ آدمی کامیاب ہوا، اس وقت تک کسی کے اوپر کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کا کوئی حکم نہیں لگتا۔ اس دنیا میں کوئی پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے اور اس دنیا میں پوری دنیا کا سب سے زیادہ مالدار انسان ہو جائے اور دنیا کا سارا عائد اس کے پاس میں جمع ہو جائے، ابھی اس کی کامیابی کا حکم نہیں لگے گا۔ کامیابی کا حکم کسی انسان پر جب ہی لگے گا جب جہنم سے بچنے کا اس کے لیے اعلان ہو چکا ہو اور جنت میں داخل کیے جانے کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ فرمایا اللہ نے، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایک بات یہ فرمائی کہ جب تم دین کو فالو کرو گے تو تم دوسرے لوگوں سے ہمیشہ اچھائی کی توقع نہیں کرنا، تم کو تکلیف دینے والی باتیں پیش آئیں گی اور تم کو تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، باتیں بھی الٹی پلٹی سننی پڑیں گی، جملے بھی کسے جائیں گے، تم کو شرمایا بھی جائے گا، تمہاری تہذیب پہ بولا جائے گا، تمہارے طریقوں پہ بولا جائے گا، تمہارے کلچر پہ بولا جائے گا، تمہارے احکام پہ بولا جائے گا، تم کو ڈپریس کرنے کی کوشش کی جائے گی، مگر تم ہونا مت۔ اس میں صحیح کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو جمے ہوں اپنے بات پر کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور یہ بندگی کا حق ہے، ہم حضور کی امتی ہیں اور امتی ہونے کا ایک رشتہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کے اوپر روشنی بہت تفصیل سے ڈالی گئی ہے، اس میں ایک بات یہ فرمائی گئی کہ تم اللہ سے ڈر کے ازدواجی رشتہ رکھو، یعنی شادی کے رشتے کے اندر جتنا خدا کا خوف ہوگا اتنا یہ رشتہ چلے گا، اور جتنا خدا کا خوف دونوں طرف نہیں ہوگا اتنا یہ ڈسٹرب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، دونوں کو اللہ نے بنایا ہے اور ایک ہی انسان سے بنایا ہے، اس لیے دونوں برابر ہیں اس معاملے میں۔ عورت ہونے کی وجہ سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ یعنی چھوٹی ہو گئی ہے، مرتبے میں اللہ کے یہاں دونوں برابر ہوتے ہیں۔ عورت نماز پڑھے گی تو وہی ثواب ہے، مرد نماز پڑھے گا تو وہی ثواب ہے، عورت تسبیح پڑے گی تو وہی ثواب ہے، تلاوت کرے گی تو وہی ثواب ہے، اور مرد کرے گا بھی تو وہی ثواب ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب مرد کو الگ عورت کو الگ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ثواب مرد کو الگ عورت کو الگ نہیں ہے، تقوی اور بزرگی کے اندر مرد اور عورت الگ الگ نہیں ہے، جو تقوی اختیار کرے وہ اللہ کا مقرب ہو جائے گا، اس اعتبار سے تم برابر ہو۔ بقیہ عورت کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے حقوق الگ بنائے گئے ہیں، ذمہ داریاں الگ ہیں، مرد کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس کے رائٹس اور ذمہ داریاں الگ ہیں، دونوں کے رائٹس ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی آدمی کا انتقال ہوتا تھا تو سامان کے ساتھ عورت کو بھی سامان میں تقسیم کر دیتے تھے، اسلام نے آ کے عورتوں کو بچایا، ان کی عزت کو بچایا، ان کی حیثیت کو بتایا، ان کی حیثیت کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے عورت کی جو حیثیت مقرر کی، جو اس کے رائٹس بتایا وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جو رائٹس بولے جاتے ہیں وہ رائٹس نہیں ہیں، دھوکہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا۔ آپ بات رائٹس تو وہی ہیں عورت کے اور عزت وہی ہے عورت کی جہاں اسلام نے اس کو رکھا ہوا ہے، اس کو کبھی بھی ڈیگریڈ نہیں کیا، کم نہیں کیا ہے، مگر اس کی بناوٹ کچھ ایسی ہے، اس کا دنیا میں ہونا کچھ اس ٹائپ کا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ چیزیں لگانی ضروری ہیں، پردے کی چیز اس کے لیے لگانی ضروری ہے، کام کاج کے اندر نرمی اس کے اندر رکھنی ضروری ہے، محنت مزدوری سے بچانا اس کو ضروری ہے، دوسرے لوگوں کی نگاہوں سے بچانا اس کو ضروری ہے، اس کے اور مرد کو اس کے خرچ کی ذمہ داری دینا ضروری ہے، اور مرد کو اس کو لے کے چلنا ضروری ہے. عورت مرد کو لے کے چلے تو نظام گڑبڑ ہو جائے گا، مرد عورت کو لے کے چلے نظام صحیح رہے گا. الرجال قوامون علی النساء، فرمایا کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر. مطلب یہ کہ اس میں لوگ سب برابر ہوتے ہیں، لیکن جو حاکم طبقہ ہوتا ہے وہ جو رعیت طبقہ ہوتا ہے وہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں، تھوڑے سے اس معنی میں کہ دونوں کے رائٹس ہوتے ہیں، ایک فالو کرانے والا ہوتا ہے ایک فالو کرنے والا ہوتا ہے. کوئی پولیس والا آپ کی گاڑی روک لے لائٹ مار کے، اب آپ بول رہے ہیں کہ تو بھی آدمی میں بھی آدمی، تیرے بھی اکویل رائٹ میرے بھی اکویل رائٹ، لہٰذا میں کیوں روکوں اپنی گاڑی؟ روکنا ہی پڑتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ قوام ہے، وہ حاکم بنایا گیا اس کے بعد حکومت. آپ یہاں پر یہ بحث نہیں چھیڑ سکتے کہ میں تو دونوں انسان ہیں لہٰذا دونوں اکویل ہیں. دونوں انسان ہونے کے ساتھ ساتھ، دونوں کے رائٹس ہونے کے ساتھ ساتھ، میں حاکم ہوں تو محکوم ہے، میں آفیسر ہوں تو نہیں ہے، مجھے یہ ذمہ داری ہے تیری یہ ذمہ داری نہیں ہے. تو یہاں ماننا ہی پڑتا ہے. جو قانون بنانے والے ادارے ہیں، جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، ماننی پڑتی ہے ان کے بنائے ہوئے قانون کو شریعت کے حدود کے اندر. تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ گھر کے اندر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، عورت کو فالو کرنا ہے، عورت کو تابع بنایا گیا ہے، مرد کو مطلوب بنایا گیا ہے. بقیہ اللہ نے فرمایا کہ برابر دونوں بھی ہیں، وہ بھی آدم سے پیدا ہوئی، تم بھی آدم سے پیدا ہوئے، اور دونوں سے پھر اللہ نے انسان نسل انسانی کو چلایا ہے. تو ان تعلقات میں اللہ سے ڈرنا ضروری ہے. اس کے بعد مالیات کے نظام پر اللہ نے بہت روشنی تفصیل سے ڈالی ہے. اس میں یہ بات فرمائی گئی کہ مال جو ہے یہ تمہاری زندگی کا پلر ہے، اسی سے زندگی کھڑی ہوتی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت کرو. اس میں یہاں تک نزاکت فرمائی گئی کہ بچوں کو مال حوالے مت کرو، اور بیوقوفوں کو مال حوالے مت کرو. بیوقوفوں کو حوالے نہیں کرنے کا مسئلہ اس موقع پر بیان کیا گیا ہے یہاں پر، کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہے، اس کا باپ بہت پیسے والا تھا، کوئی آدمی اس کے باپ کے پیسے اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے، بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو پیسے دے دینا چاہیے، اس کی فیکٹری ہے وہ دے دے، اس کی دکان ہے وہ دے دے، اس کا بینک اکاؤنٹ ہے وہ اس کے حوالے کر دے. تو اگر وہ بیوقوف ہے تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اب اگر سے وہ بڑا ہو چکا ہے، بالغ ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس کے حوالے مت کرو یہ مال، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک بیوقوف اولاد کو دے دی جائے اور وہ گلچرے اڑا کے ختم کر دے. جب تک ان کے اندر دانش نہ آ جائے، سوجھ بوجھ نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے، اس وقت تک ان کو مت دو. تو اسلام جو ہے مال کی جو حیثیت ہے، اہمیت ہے، اس کو پوری طرح قبول بھی کرتا ہے، سمجھاتا بھی ہے. اللہ ہی نے تو بنایا ہے، اللہ کو کیا نہیں معلوم ہے. تو اس لیے جو اللہ نے جیسے اللہ نے سمجھایا ہے اس کو ویسے لینا ہے. اصل میں مال کی بڑی اہمیت ہے، خاص طور پر حلال مال کی. اور پھر اس مال کی تقسیم زندگی میں اور موت میں اس کے کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کی وراثت کی جو تفصیلات ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں چوتھے پارے میں خاص طور پر. اس میں ایک فن ہے یہ پورا، اور بہت علوم ہیں اس کے اندر، مسائل بہت ہیں. ایک کام کی بات میں آپ لوگوں کی گوشت گزار کر دیتا ہوں، وہ ذہن میں رکھنے کی ہمیشہ، کوئی بھی مرے اگر اس کا باپ زندہ ہے وہ ضرور اس میں حق پائے گا، ماں زندہ ہے اس کو ضرور حق ملے گا، مرد مرا ہے تو اس کی بیوی زندہ ہے تو بیوی کو ضرور ملے گا کچھ نہ کچھ، بیوی مر گئی ہے شوہر اس کا زندہ ہے تو شوہر کو ضرور ملے گا، اولاد اگر ہے تو اولاد کو ضرور ملے گا. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کبھی بھی محرومی نہیں ہوتی، اولاد کو، بیوی کو، شوہر کو، ماں کو، باپ کو، بھائی بہن چچا پپا یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ دوسرے نمبر پر، یہ ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر ان کی باری آتی ہے. اس کی تھوڑی تفصیلات ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جس کا جو حق مقرر ہے اس کو اس کا حق اگر نہیں ملا تو وہ مال دوسرے کے پاس حرام ہونے کی حیثیت سے رہے گا. اس لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو پائی پائی کا حساب کر کے متعلقین کو پہنچا دو. ہمارے انڈیا پاکستان میں لڑکیوں کی اگر شادی ہو جائے تو مرنے کے بعد باپ کے بھی لڑکیوں کا حصہ نہیں دیتے کہ بھائی تمہاری شادی کر دی بس ہے، ویسی بات نہیں ہے. شادی کرنے کی ذمہ داری باپ کی الگ تھی، ماں باپ کی، لیکن وراثت کے اندر وہ پھر بھی حقدار ہوں گی. اگرچہ وہ اپنے گھر باپ کی ہو چکی ہیں لیکن ان کا حساب کر کے ان تک پہنچا دو. ایسے ہی کئی بھائی ہیں، بڑے بھائی نے گھر پہ قبضہ کیا ہوا ہے، گھر وہی چلا رہا ہے، اب چھوٹے بھائیوں کو مانگنے کا حق نہیں. ایسا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، پورے مال کا حساب کرو اور جس کا اس کو دے دو برابر. چھوٹے بھائی کا بھی حق ہوتا ہے، بڑے بھائی کا بھی حق ہوتا ہے، چاہے اس کی شادی میں لگایا گیا ہو، اس کی نوکری میں لگایا گیا ہو. مرنے کے بعد کی ترتیب بالکل الگ ہو جاتی ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے. اس ملک کے اندر شوہر مر گیا تو بیوی کو پورا پیسہ حکومت دے دیتی ہے، بیوی مر گئی تو شوہر کو پورا دے دیتی ہے. حکومت کے دے دینے سے اس کا نہیں ہو جائے گا، حکومت کے دینے سے تو لے لے وہ، لیکن اس کو اتنا خدا کا خوف ہونا ضروری ہے کہ وہ علماء سے معلوم کر کے کہ اس پیسے میں کس کا کتنا حق بنتا ہے پہنچا دے، اور یہی اس کے ایمان کا امتحان ہے. ایسی عورت کا امتحان ایمان کا صحیح دبی ہوگا کہ حکومت نے تو پورے پیسے شوہر کے اس کو دیے لیکن اس نے معلوم کر کے جتنے اس کو جتنے ملتے تھے وہ رکھ لیے, بقیہ اس نے دوسروں کو دے دیا. مالیات کا معاملہ ایسا ہے کہ کسی کا ایک ڈالر بھی اگر ہمارے ذمے رہ گیا کل قیامت میں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دینی پڑیں گی, پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کیا فائدہ ہے 5 ڈالر کے بچا لینے سے, کھا جانے سے؟ بعض مرتبہ ڈیولپسی میں طلاق وغیرہ کے اندر آدھا مال شوہر کا لے لیتے ہیں یا شوہر یا بیوی کا لے لیتے ہیں, اگر بیوی کمانے والی ہے شوہر نہیں ہے تو بیوی سے بھی لے کے دے دیتے ہیں, اور اگر شوہر کمانے والا ہے بیوی نے الگ طلاق لے لی ہے تو شوہر کو بیوی کو دلا دیا جاتا ہے. اس کو دلا دینے سے اس کا نہیں ہو جائے گا اسلامیکلی, اس کو جتنا ملنا چاہیے وہ معلوم کر لے کہ طلاق کی صورت میں اس کی کتنی حق دار ہوں, اس میں سے بقیہ پوری وہ پورا واپس کر دے, یہ عورت کی ذمہ داری ہے. ایسے مرد جو ہے اس کو اگر مل جائے تو لینا جائز نہیں ہو جائے گا اس کو شرعی اعتبار سے, بلکہ وہ وہی لے جو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے, بقیہ کو اس کے وارثین میں تقسیم کر دیں. اس سلسلے میں ایک تجویز یہ بھی ہے کہ لائروں وغیرہ سے مل کے, ماشاءاللہ اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ وکیل اور لائر ٹائپ کے لوگ بھی ہوں, وہ لوگ ایسی ول تیار کر دیں کہ وہ اپنے پیسوں کے بارے میں آدمی اس ول کو لکھ دے, وہ شرعی اعتبار سے وراثت کا نظام ہو جائے. اب یہاں پر تو یہ ہے نا کہ شوہر مر گیا تو بیوی کو دے دینا ہے, اگر آپ نے کوئی ول بنا دی ہے تو وہ ول کے اعتبار سے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں پیسے. تو یہ کر دیں کہ بھئی ہمارے وارثین میں فلاں 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 ہیں, ہم ریلیجیس بیس پر یہ ول تیار کر رہے ہیں اور اس میں جب میرا انتقال ہو جائے تو پیسے تو آپ حوالے کریں گے میری بیوی کو, لیکن اس کو اگر اس طرح سے بانٹ دیا جائے کہ میرے فلاں 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 کو اتنا دے دیا جائے, حکومت اس کو قبول کر لیتی ہے, ہم اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اگر اس طرح کی سہولتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ایسے ول بنا لیں تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بے ترتیبی اور جو ہے بے عنوانی مالیات کے بارے میں نہیں ہوگی. کن عورتوں سے نکاح حلال ہے, کن عورتوں سے نکاح حرام ہے, اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو قرآن پاک کے علوم ہیں ان پر صحیح طریقے پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے کریم ہماری خطاؤں سے در بدر فرمائیے, یا اللہ ہمارے روزوں میں جو کمی ہو اس کو بھی معاف کر دیجیے, ہماری تراویح میں جو کمی ہو اس کو بھی معاف فرما دیجیے, ہماری ذات میں نوکریوں میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیے, گھر بار میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیے, حقوق کی ادائیگی میں جو کمی کوتاہی ہو جائے اس کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہم تو بس معافی مانگنے والے ہیں, اپنے کرم سے آپ معافی فرما دیجیے, آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, مانگنے والے سے آپ خوش ہوتے ہیں, آپ کا نام غفار ہے, آپ غفور الرحیم ہیں, اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے, ہم تمام کے گناہوں کو دھو دیجیے. یا اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اگر ہمارے گناہ نہیں دھلیں گے تو پھر کب دھلیں گے؟ پروردگار آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے, ہمارے اعزاء و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے. یا اللہ قرآن و حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے, دین پر چلنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, دین کی محنت کا شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ آپ کی مبارک دین کے لیے جان و مال کو آپ کے راستے میں لگانے کی توفیق عطا فرمائیے, اس کے لیے وقت فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی پسندیدہ چیز کو آپ کی رضامندی کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو درست فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے غصوں کو کم فرما دیجیے, غصے کو ضبط کرنے کی صفت پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اس کی ہمت اور حوصلہ ہمیں پیدا فرما دیجیے, معاف کرنے کا جذبہ پیدا فرما دیجیے, احسان کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے اللہ اپنے فضل سے جہنم سے ہمیں بچا لیجیے اور جنت ہمیں اپنے فضل کرم سے نصیب فرما دیجیے, اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم. الحمد للہ.